اور جو مسلمانوں کا آپس میں تعلق ہونا چاہیے اور وہ تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہونا چاہیے, اس کے لیے یہ بہت ہی اہم آیات ہیں جن کا درس سابقہ جو میں نے شروع کیا گیا. چنانچہ پہلی آیت میں جو فرمایا گیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے مقدم مت کراؤ. لا تقدموا کا لفظی ترجمہ دوسرا ہوگا, مراد اس سے کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اپنی رائے کو اپنے مشورے کو مقدم مت کرو. ذہن میں رکھیے یہاں کہ آئیو لگینا آمنو کہہ کر خطاب تو عام ہے, لیکن مراد اصلا وہ طبقہ ہے کہ جو ابھی تازہ تازہ ماں باردان ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی احسان ہے, انہیں اصلا خطاب کیا جائے. ان کے ابھی منافقت کا کوئی اندر کوئی بہت بڑا بیماری کا عام معاملہ پیدا نہیں ہوا کہ وہ منافق قرار دے دیے جائیں. اصل بات کیا ہے کہ وہ اس مرکز اسلام سے دور رہے, ابھی نہ داخل ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے آپ کی تربیت سے ابھی مستفید نہیں ہو سکے تھے, اس لیے ان کے اندر اس قسم کے زوم اور پندار پیدا ہو گئے. چنانچہ انہیں کہا جا رہا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول پر اپنی رائے کو مقدم مت کرو. یعنی پہلی بات تو یہ کہ اگر رسول تم سے کچھ پوچھیں کسی بات میں مشورہ چاہیں تو ٹھیک ہے, جو صحیح مشورہ ہے پیش کرو, آگے بڑھ کر انہوں نے پوچھا ہی نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں ہے. آگے بڑھ کر اپنی بات کو بیان کر دینا اور اسے پھر منوانے کے لیے دلائل بھی دینا, اس سے تو کچھ اور چیز ظاہر ہوتی ہے, اندر کا کوئی مرض ہے جو نمایاں ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود جو قوانین جو ضابطے مقرر کر دیے ہیں ان سے آگے مت بڑھو, ان حدود کو پامال مت کرو, انہیں توڑنے کی کوشش مت کرنا. تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو, یہ کون سا مقام ہے. اور یہاں بین یدی اللہ ورسولہ اس طرح سے بریکٹ کر دیا گیا اللہ اور رسول کے سامنے کہ گویا ان میں کوئی فرق نہ سمجھو. حکم کے معاملے میں, اختیار کے معاملے میں رسول کون ہے؟ یہ اللہ کے نمائندے ہیں, مستند نمائندے. ایسے ہی جیسے کہ کوئی سفیر ہوتا ہے اس کی ایک اتھارٹی ہوتی ہے, ان کی اتھارٹی کو تسلیم کرو. اور اگر انہوں نے کوئی حکم دیا ہے کچھ کرنے کو کہا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ یہ ان کا حکم ہے, اللہ سے اس کا براہ راست تعلق نہیں. بین یدی اللہ ورسولہ, جو رسول نے حکم دیا ہے وہی حکم اصل اللہ کا ہے, یہ ان کے نمائندے کی حیثیت سے تمہیں حکم دے رہے ہیں. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہاں خاص طور پر تنبیہی اسلوب ہے, یہ جو کچھ تم سے سرگرد ہو رہا ہے اپنی بات کو مقدم سمجھ لینا, اپنے مشورے پر عمل کرنے کو زیادہ اہم سمجھ لینا, یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ تم ابھی تک تقویٰ کی لذت سے محروم ہو. تقویٰ اندر کا معاملہ ہے, دل کا معاملہ ہے. اور یہ دل کا جو معاملہ ہے یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ کہ جب واقعہ پر انسان کو اس بات پر یقین ہو, یقین کامل ہو کہ جو مجھے ایمان کی توفیق ملی ہے اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں, یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ اللہ کا فضل ہوا ہے, اور جو مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دیا گیا ہے اس میں بھی میرا اپنا کوئی فضل نہیں ہے, میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے, فضل ہے کہ اس نے تمہیں اس کی توفیق بخشی ہے. یہ وہ احساسات ہیں تقویٰ کے, اس کے حضور پیش ہونے کے, جو ہر وقت میں تمہارے سامنے ہونے چاہیے, پیش نظر رہنے چاہیے. ان اللہ السمیع العلیم, اسی تنبیہ کے اندر ایک اضافی نقطہ, بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے, سب کچھ جاننے والا ہے. تم نے اگر کوئی بات آگے بڑھ کر کرنے کی کوشش کی ہے, کوئی رائے زیادہ ہی ایمفیسس کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے, تو یہ مت سمجھنا اللہ نے سنا نہیں, اللہ تمہاری ہر ہر بات کو سنتا ہے. اور سمیع تو ظاہر ہے کسی چیز کے سننے کے ذمن میں ہو سکتا ہے, علیم بھی ہے, وہ تمہارے اندر کے جو ارادے اور نیتیں ہیں ان سے بھی واقف ہیں. لہذا کس نیت سے کس ارادے میں تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ کیا تم واقعتاً اسلام سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں آئے ہو یا صرف مرغوب ہو کر آ گئے ہو کہ اب فضا کرو کہتا ہے؟ یہ اصل میں ہم سب کے لیے ایک تنبیہ بھی ہے کہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے. الحمدللہ ایک مسلمان گھرانے میں اللہ نے پیدا کر دیا, یہ اس کا فضل ہے, اس کا کرم ہے. ہمیں بچپن سے ہی دین کی بنیادی باتیں اللہ نے سکھا دی, یہ اس کا کرم ہے, اس کا فضل ہے. اگر ہمیں چوائس دی جاتی تو کیا ہم میں سے کتنے لوگ ہوتے جو اسلام سے واقعتاً متاثر ہو کے دائرہ اسلام میں آئے ہوتے؟ ایک ہوا کا رخ تو اور شے ہوتی ہے, ایک واقعتاً دل کی اطمینان کے ساتھ اور پورے انشراح کے ساتھ دائرہ اسلام میں رہنا, داخل ہونا اور رہنا, یہ اور شے. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے, سب کچھ جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, یہ کسی پہلے حروف کے اللہ ایک اور پہلو سے جو ہے وہ اس کا احاطہ کیا گیا ہے, اس کی طرف تنبیہ کی جا رہی ہے. اے ایمان والو, اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو. جب اندر یہ احساس ہوگا کہ ہم نے کوئی بڑائی کا کام کیا ہے, ہم نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے, تو کیا ہوگا؟ مجلس میں بیٹھیں گے, عام آدمی تو ادب سے بات کر رہا ہے, لیکن جس کے اندر یہ زون ہوگا تو ذرا تھوڑا سا اپنی بات کو اونچی آواز میں کہنا چاہے گا کہ میں تو وہ ہوں جو خود داخل ہو گیا ہوں, بغیر لڑے بھیڑے آ گیا ہوں, میری بات کو زیادہ اہمیت ملنی چاہیے. لہذا وہ اپنی آواز میں, بجائے اس کے کہ وہ متانت ہو, بجائے اس کے کہ اس کے اندر ایک عاجزی اور فروتنی کا اظہار ہو, اس کے اندر ذرا نسبت ہو, وہ بلندی کے ساتھ بات کرنا چاہیے. فرمایا جا رہا ہے تم کس کی محفل میں ہو, تم کس کے سامنے یہ بات کر رہے ہو؟ کچھ اندازہ ہے؟ یہ دنیا کے کوئی عام لیڈر نہیں, یہ کوئی عام شخص نہیں, یہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے نمائندے. لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کوئی لب و لہجہ ایسا ہو جائے کہ جس سے ان کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے وہ صحیح طور سے ظاہر نہ ہو پا رہا اور تمہارے اندر کا تکبر ظاہر ہو جائے. تو تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے نبی کے سامنے. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض, اور دیکھو نہ ہی ان سے بات کرتے ہوئے یا انہیں بلاتے ہوئے اپنی آواز میں وہ شدت پیدا کرو, وہ بلندی پیدا کرو جیسے کہ تم ایک دوسرے کے لیے کر لیتے ہو. ایک دوسرے کو مخاطب کرنا ہے تو انسان کا لہجہ جو ہے وہ اونچا نیچا ہو جاتا ہے. یہاں معاملہ وہ نہیں, یہ نبی ہیں, یہ رسول ہیں, یہاں تمہاری آواز میں, بات میں یا انہیں مخاطب کرنے میں کوئی ایسا جسچر نہ ہو, کوئی ایسا اثر نہ نظر آئے جس سے محسوس ہو کہ تم ان کے مقام سے واقف نہیں. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, اب یہ ایک ان کے پہلے جو ہے سمجھ لیجیے محدود ہے. مخافتا ان تحبط اعمالکم, تمہیں تنبیہ کیوں کی جا رہی ہے؟ ادب کیوں سکھایا جا رہا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو, مبادہ یہ نہ ہو جائے کہ تمہارے تمام اعمال ڈھہ جائیں, ضائع ہو جائے. عدالت جو تم نے ایمان کے لیے, اسلام کے لیے جو کچھ تھوڑا سا تگ و دو کی ہے, اللہ کی نگاہ میں وہ ملٹی پلائڈ بائی زیرو نہ ہو جائے اگر تم نے اپنے اس مقام کو اور رسول کے مقام کو نہ پہچانا. لہذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, اور تمہیں کچھ پتہ ہی نہ چلے, تم سمجھتے رہو کہ ہم نے تو بڑی خدمت کی ہے, ہم نے آ کر اپنی رائے پیش کی, ماہرانہ رائے پیش کی, اس ماہرانہ رائے کو اہمیت دی جاتی ہے. یہ ماہرانہ رائے نہیں ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر تم ان کے علم میں اضافہ کیا کرے؟ رسول کو تو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے ہدایت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ آپ صحابہ سے مشورہ لیتے تھے, بلکہ بعض روایات سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ مشورے لیتے تھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم یہ سمجھنے لگ جاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا کر میں نے کوئی ان کے علم میں اضافہ کیا. ان کے علم میں اضافہ کرنا ایسے ہی جیسے گویا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کے علم میں اضافہ کر رہا ہوں, اس لیے کہ انہیں تو براہ راست اللہ سے علم حاصل ہو رہا ہے, تلقی ہو رہی ہے. تو اپنے تئیں سمجھتے رہو کہ میں نے کوئی خدمت دین کی ہے, یہاں معاملہ الٹا رہا ہوگا. چنانچہ اپنی اوقات کو پہچانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو سمجھو. اس کے بعد ایک صحیح طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ آتی آیت آج کے لیے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے دبا کر رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں، یعنی ان کے زبان سے بھی اور ان کی باڈی لینگویج سے بھی وہ ادب، وہ احترام، وہ عزت، وہ پورے طور پر آشکار ہو رہا، نظر آ رہا ہے کہ یہ واقع اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے سے واقف ہے. یہ کون لوگ ہیں کہ جو ایسا کرتے ہیں؟ ان کے بارے میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، یہی ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے، تقویٰ کی افزائش کے لیے منتخب فرما دیا. وہ جس تقویٰ کا حکم دیا گیا تھا پہلی آیت میں، واتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اس تقویٰ کے حصول کے لیے کون سے دل ہیں، اس تقویٰ کی افزائش کے لیے کون سے دل ہیں، ان کی وضاحت ہو رہی ہے. یہ وہ دل ہیں کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول کے سامنے پست رکھتے ہیں، اپنی رائے کو ان کی رائے پر مقدم نہیں سمجھتے بلکہ ان کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں، جو آگے بڑھ بڑھ کر مشورے نہیں دیتے بلکہ ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ کب ہمیں کوئی مشورہ دینے کے لیے کہا جائے تو جو صحیح بات ہے ہم پیش کرتے ہیں، اور پھر وہ قبول ہو نہ ہو فیصلہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں مانتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل تقویٰ کی اس شعور کے لیے، اس کو قبول کرنے کے لیے اور اس کی افزائش کے لیے اللہ نے پسند کر لیے، منتخب کر لیے. امتحان کیوں کیا جاتا ہے؟ بہت سے لوگوں میں سے کچھ کا انتخاب کیا جاتا ہے. یہاں وہ بتلایا ہے اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ نے بہت سے دلوں میں، اس لیے کہ تقویٰ کے لیے تمام دل موضوع نہیں، جس دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، ان کی عقیدت نہیں ہے، وہ دل تقویٰ کی افزائش کے لیے بیکار ہے. اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں کہ اس کے اندر تقویٰ جیسی شے پیدا ہو. لہذا کن لوگوں کے دلوں کو اللہ نے منتخب کیا ہے کہ جو رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، اور پھر لہم مغفرت و اجر عظیم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا راجہ ہے، بخشش کا راجہ ہے اور اجر عظیم. یہ خوشخبری ہے، اگر تم چاہتے ہو اللہ کی مغفرت تمہارے شامل حال ہو، تم اس دن، جس دن کوئی شک نہیں بچا ہوگا، اس کی ہر ہر شے سامنے آ جائے گی، اس دن تمہارے عیوب پر پردہ پڑا رہے تو اس کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب اور احترام کا معاملہ کرو. اب آخری بات یہ ہے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ہمارے سامنے نہیں، اللہ کو ہماری نگاہیں نہیں دیکھ سکتی، لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر. تو سوال یہ کہ آج ہم سے یہ تقاضا کیسے پورا ہوگا، ہم کیسے پورا کر پائیں؟ اللہ کی نمائندگی ہے کتاب اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی ہے سنت رسول. یہ وہ دو چیزیں ہیں جن کے لیے تمہارے دلوں کے اندر وہ نرمی اور گداز ہونا چاہیے کہ جب یہ دو چیزیں سامنے آ گئیں تو نہ اپنی کوئی رائے ہے، نہ اپنا کوئی فلسفہ ہے، نہ اپنی کوئی سوچ ہے، بس سرنڈر کرنا ہے اللہ کے سامنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا، استغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين والمسلمات.